الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ چودھواں پارہ ہے سورہ نحل. سورہ نحل کا یہ ساتواں رکوع ہے. آج کے درس میں جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس پورے رکوع میں چند اہم مضامین کا ذکر ہے. جو سب سے پہلا مضمون ہے اور یہ قرآن کریم کا مرکزی موضوع ہے. قرآن کریم کی ہر سورت میں، ہر رکوع میں، ہر پارے میں، بلکہ ہر آیت میں اشارتاً اس موضوع کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید کا. توحید کی اہمیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ بغیر توحید کے، بغیر عقیدہ انسان کا درست ہو، کوئی عبادت عند اللہ قابل قبول نہیں ہے. اگر عقیدہ درست ہے، بندہ توحید پر ہے، تو پھر اس کی ہر عبادت، ہر اچھا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. تو اس لیے قرآن کریم کا مرکزی موضوع اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ اسی عقیدے پر زور دیا گیا ہے. اور یوں آپ سمجھ لیں کہ مسئلہ توحید یہ موقوف علیہ ہے، مقصد زندگی کو آگے چلانے کے لیے. اگر انسان کی زندگی میں توحید نہیں ہے، تو پھر انسان اپنے مقصدی زندگی پر نہیں ہے. جس مقصد کے لیے انسان آیا ہے، وہ اس مقصد سے ہٹا ہوا ہے. تو اس لیے ابتدا میں اللہ کی توحید کا اور شرک کا رد ہے، توحید کا اس بات ہے، اس پر عقلی نقلی دلائل ذکر ہیں. اور پھر ایک دوسرا جو مضمون ہے، اس میں خصوصاً جو مشرکین مکہ تھے اور اسی طرح قیامت تک آنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ یہ ایک شکوہ ہے اللہ کی طرف سے، اور ان کی بری حسلت کا ذکر ہے کہ جب ان پر مشکل آتی ہے، جب وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں، جب تکلیفوں میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر وہ خالص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں. اور مشرکین کی بھی یہی عادت تھی کہ جب مشکل میں پھنس جاتے تو پھر وہ خالص اللہ کو پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے. لیکن جب وہ مشکل اللہ دور کر دیتا اور اس مشکل سے باہر آ جاتے، تو پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے، پھر اوروں کی عبادت کرتے، اور ایسا لگتا کہ گویا اس مشکل سے ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے نکالا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، مشکل کشا ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور تیسرا جو مضمون ہے آج کے درس میں، کہ مشرکین کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور پھر اولاد میں سے بھی وہ خاص کر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اور فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. جو مشرکین مکہ تھے، یہ فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو ان کے اس بری خصلت، بری عادت اور برے عقیدے کا رد کیا گیا ہے کہ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، خود ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے رنگ سیاہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ دوسروں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور یہاں تک نوبت آتی ہے کہ وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس بچی کو رسوائی کے ساتھ زندہ رکھا جائے، یا یہ کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے، دفنا دیا جائے، زندہ درگور کر دیا جائے. تو خود تو اپنے لیے وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے بعض تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، اور جو زندہ درگور نہیں کرتے تو وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوئے ہوتے ہیں اور وہ شرمندہ شرمندہ رہتے ہیں اور اندر ہی اندر سے گھٹتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے بڑا عجیب انصاف ہے ان کا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہرائی. تو ان کے اس بری عادت کا اور اس برے عقیدہ کا بھی رد ہے، اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ بیٹیوں کو برا سمجھنا یا بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کا اور افسوس کا اظہار کرنا یہ مشرکانہ عادت ہے، یہ کافرانہ عادت ہے، اور اس سے انسان کو، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹے سے زیادہ خوشیاں منائے، اس لیے تاکہ رد ہو ان کا کہ جو لوگ بچی کی پیدائش پر منہ چھپاتے پھرتے تھے اور گھٹتے جاتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے اور لوگوں کے سامنے نہیں جاتے تھے، تو ان کے اس عمل کا رد ہو. اس رد کے لیے ضروری یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر زیادہ خوشیاں منائی جائیں. اور قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں کہ قرآن کریم میں جہاں بچوں کا ذکر ہے تو اللہ فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں. مفسرین لکھتے ہیں کہ بیٹیوں کا پہلے ذکر کیا، بیٹیوں کا پہلے ذکر کیا، اور اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جس گھر میں پہلا بچہ بیٹی کی صورت میں اگر ہو یا جس خاتون کی پہلی بیٹی پیدا ہو تو وہ بابرکت ہوتی ہے وہ خاتون، کہ جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو. لیکن وہی جاہلانہ رسم ہے کہ گھر میں ایک دو تین اگر بہت سی بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے کہ اس کی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، حالانکہ بابرکت کہا گیا ہے اس خاتون کو کہ جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور پہلا بچہ بیٹی کی صورت میں ہو. اور بیٹی جب آتی ہے تو یہ اپنا رزق اپنی روزی ساتھ لے کر آتی ہے اور گھر والوں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ بنتی ہے، رحمت کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے بخشش کا سامان ہے بیٹی. حضور نے فرمایا نا جو بندہ بیٹی کی اچھی پرورش کرے جب بڑی ہو جائے تو مناسب رشتہ دے کر اس کی شادی کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ جہنم اور اس انسان کے درمیان یہ بیٹی حائل ہو جائے گی اور یہ اسے جنت تک پہنچا دے گی. تو یہ تو جنت کا سامان ہے جہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ راحت سے رہے گا. تو اس لیے جب وہ جنت کا سامان ہے، اس کی مغفرت کا سامان ہے، وہ رحمت لے کر آتی ہے، تو بیٹی کی پیدائش پر زیادہ خوشی منانا چاہیے، اور اس لیے بھی تاکہ جاہلیت کی جو رسم تھی اس کا رد ہو جائے. تو یہ تین مضامین ہیں آج کے درس میں جن کا ذکر کیا گیا ہے. جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ اللہ کی توحید کا، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری شریعت میں جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس لیے کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی دین نیا آنے والا نہیں ہے، یہ دین قیامت تک رہے گا اور دین مکمل ہو چکا اور میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. تو ہر اس عمل کو، ہر اس راستے کو بند کیا گیا ہے کہ جس سے شرک کی آمیزش آتی ہو. اب دیکھیں جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے میں سجدہ نہیں، حالانکہ نماز جنازہ ہے، اور جب نماز کا لفظ آتا ہے تو نماز کا سب سے جو بڑا رکن ہے وہ سجدہ ہے، جس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے، کہ نماز کے اندر اگر سجدہ نہیں ہے تو وہ نماز پھر کیسی ہے. تو نماز میں سجدہ ہے رکن اعظم، اور نماز نام ہی سجدے کا ہے، اور جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو گویا یہ اللہ کی چوکھٹ پہ سر رکھا ہوا اس نے، اور یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. لیکن نماز جنازہ بھی نماز ہے لیکن سجدہ نہیں ہے، اس لیے کہ تاکہ اشتباہ نہ پیدا ہو کہ یہ سامنے جو میت ہے اس کو تو سجدہ نہیں ہو رہا، تو اس لیے اس شائبے سے بچنے کے لیے اس میں سجدہ نہیں رکھا. سامنے قبر ہو تو وہاں سجدہ نہیں کر سکتے. کوئی آدمی سامنے چہرہ کر کے آپ کی طرف کھڑا ہے یا چہرہ کر کے بیٹھا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے سے بھی منع کیا گیا. آپ پیٹھ اگر ہے اس کی تو آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر چہرہ ہے اس کی طرف، جیسے بہت سے لوگ جاہلیت کے اس میں اور جاہلیت کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ آتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، پاؤں چاٹتے ہیں، پاؤں میں گرتے ہیں اور ان کو شاباش دیتے ہیں، تو یہ شرک ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. تو ہر وہ عمل کہ جس سے شرک کی آمیزش آتی ہو تو اسلام میں اس عمل کو منع کیا گیا ہے. ماں باپ کے احترام کا حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ماں باپ کے سامنے سجدہ کرنا، پاؤں میں جھک جانا یا سر کو پاؤں میں رکھنا، اس سے منع کیا گیا ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے جھکنے سے منع کیا، تو پھر مخلوق میں اور کس کے سامنے انسان جھک سکتا ہے؟ تو جھکنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے. تو ابتدا میں اسی کا ذکر ہے، وقال اللہ، اور کہا اللہ نے، لا تتخذوا الہین اثنین، مت بناؤ دو معبود. اب یہاں روکا گیا ہے کہ دو معبود مت بناؤ، تو کیا دو سے زیادہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، آگے خود اس کی تشریح، انما ہوا الہ واحد، نہیں، معبود صرف ایک ہی ہے، صرف اکیلا ہے، الہ واحد، فإیایا فرہبون. اور اللہ فرماتا ہے سو مجھ ہی سے ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس لیے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی نے سب کو پیدا کیا ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی ہی کی عبادت ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، ہمیشہ کے لیے صرف اسی اکیلے کی عبادت، عبادت میں بھی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. اگر عبادت میں بھی کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اوروں کو عبادت میں شریک ٹھہرا کر، تو اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ جس سے تم ڈرو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اور کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے. تو افغیر اللہ تتقون، کیا اللہ کے علاوہ تم غیر سے ڈرتے ہو اور غیر کو معبود مانتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. جو بھی اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اللہ نے دی ہیں، تو پھر اس رب کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کیوں کی جائے؟ فمن اللہ، سو اللہ ہی کی طرف سے ہیں. ثم اذا مسکم الضر، اور پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کوئی ضرر پہنچتا ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإليه تجأرون، تو اوروں کو بھول جاتے ہو اور اسی کے سامنے چلاتے ہو، اسی کو پکارتے ہو، اللہ ہی اللہ ہی تمہاری زبان سے نکلتا ہے. اور یہ ہے انسان کی کمزوری کہ جب مشکل آتی ہے تو انسان زیادہ عبادت میں لگ جاتا ہے اور زیادہ اللہ کو پکارتا ہے، اور پکارنا بھی چاہیے اللہ کو، اللہ کیونکہ تکلیف بھی اسی کی طرف سے ہے، لیکن دور کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو یہ تو ابدیت کا اظہار کر رہا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ یا اللہ میں عاجز ہوں اور تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو یا اللہ میری اس تکلیف کو تو دور کر دے جو مجھ پر تکلیف آئی ہے. اور یہ اپنے اس عمل سے جتلا رہا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ اگر راحت میں اللہ کو یاد کرتا رہے تو جب اس پر تکلیف آتی ہے تو اللہ اس کو کبھی نہیں بھولتا. ہمیشہ انسان کو دونوں حالتوں میں اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے اور اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک شکوہ ہے، ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تکلیف پہنچتی ہے بندے کو، فإلیہ تجارون، تو اسی ہی کو چلا کر پکارتا ہے. ثم اذا کشف الضر، اور پھر وہ جب اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے اس سے، عنکم اس سے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اذا فریقم منکم، سب تو نہیں، ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، بربہم یشرکون، پھر اس رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر غیر اللہ کو پکارتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، یہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس کا جو اللہ نے ان کو دیا. فتمتعوا، سو تم برت لو، فائدہ اٹھا لو. اللہ فرماتے ہیں فسوف تعلمون، سو عن قریب تم جان لو گے. جو اپنا جو یہ برا عمل ہے شرک کا، اس کا انجام تم عن قریب دیکھ لو گے. ویجعلون لما لا یعلمون، اور کرتے ہیں ان کے لیے جن کو خبر بھی نہیں ہے یا جن کی خبر بھی نہیں ہے کیا کرتے ہیں؟ نصیباً حصہ، کس چیز کا؟ مما رزقناہم، اللہ کے دیے ہوئے رزق کا. اس کی تفصیل آٹھویں پارے میں گزر چکی ہے کہ یہ مشرکین کی ایک عادت تھی کہ جو ان کا اناج پیدا ہوتا یا جو پھل فروٹ ہوتا تو اس میں سے ایک حصہ بتوں کے نام مقرر کر دیتے تھے، اور جو حصہ بتوں کے نام ہوتا وہ خالص انہی کے لیے ہوتا، اور جو اللہ کے نام ہوتا بعض اوقات اس میں سے بھی بتوں کے نام کر دیتے تھے. وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی، تو وہ بتوں کے لیے. تو وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکا. تو یہ اس بری حسلت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور پھر اس میں غیروں کا نام وہ کر دیتے ہیں. تو یہ ان قریب جان لیں گے نصیب مما رزقناہم، ایک حصہ جو اللہ نے رزق دیا ہے، تو اللہ ہی اس پر قسم اٹھائی اللہ نے، میرے دیے ہوئے رزق میں سے غیروں کے نام کر دینا اور غیروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو کرنا، تو اللہ فرماتے تاللہ قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، ضرور سوال کروں گا اس بارے میں جو یہ افتراء باندھتے ہیں، جو عمل انہوں نے برا کیا اس بارے میں ضرور پوچھ ہوگی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. فرشتوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مشرک کہتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ، وہ ہر قسم کی اولاد سے پاک ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سبحانہ، وہ پاک ذات ہے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان سے جن کو وہ اس کے لیے ٹھہراتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور ان کا حال کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری ملتی ہے بالانثیٰ، بیٹی کی صورت میں. یہ ان کی جاہلیت ہے کہ جب ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجوہ مسودا، تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں اور سیاہ ہو جاتے ہیں، مارے کس کے غم کے، وہ قدیم، اور وہ اندر ہی اندر سے گھٹتے جاتے ہیں، ان کے دل تنگ ہوتے جاتے ہیں. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، یا یہ کہ اس کو چھپائے پھریں قوم سے جو ان کو خوشخبری ملی ہے بیٹی کی صورت میں، اس کو قوم سے چھپائیں. ایمسکہ علی ہون، یا یہ کہ رسوائی کے ساتھ اس کو زندہ رکھ لیں. ایک تو یہ کہ قوم سے چھپتے پھریں، اور دوسرا یہ کہ یا یہ کر لیں کہ بیٹی کو زندہ رکھیں، لیکن کیا کریں؟ ایمسکہ علی ہون، کہ اس کو رسوائی اختیار کرتے ہوئے اس کو زندہ چھوڑ دیں اور خود چھپتے رہیں. ام یدسہ فی التراب، یا دوسرا فیصلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیں. اور کئی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جاہلیت میں انہوں نے زندہ درگور کی ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور بعض ایسے واقعات بھی آتے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے، احادیث میں آتا ہے کہ بعض بچیاں بڑی ہو گئی تھی، چلتی پھرتی تھی، ماں نے چھپا لیا تھا، جب باپ کو پتہ چلا کہ یہ تو میری بیٹی ہے تو پھر اس کی آنکھوں میں وہ جاہلیت اور وہ خون اتر آیا، اور ایسی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کیا کہ جو چیختی اور چلاتی رہی اور ان پر پتھر رکھ کر مٹی ڈال کر ان کو زندہ درگور کر دیا. تو ایسے ایسے واقعات بھی آئے ہیں. تو ایسی جاہلانہ ان کی عادت تھی. تو اپنے لیے تو بیٹیوں کی یہ کیفیت تھی، اور اللہ کے لیے وہ کہتے تھے کہ بیٹیاں. ام یدسہ فی التراب، یا اس کو دفنا دیں زمین کے اندر. الا سا ما یحکمون، خبردار رہو یہ بہت ہی برا ہے ان کا فیصلہ، ان کا یہ عمل. للذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. مثل السوء، یہ مثال دی گئی ہے ان کی، اور یہ بہت ہی بری مثال ہے. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں جو اللہ مثالیں دیتا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا یا جو بھی مسائل بیان ہوئے تو کس طرح سمجھا کر اور سمجھانے کا انداز قرآن کا کیا ہے کہ تاکہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ جائے کہ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں یہ ہمارا عمل برا ہے، اچھا نہیں ہے. تو بڑے عجیب انداز میں اور انداز بدل بدل کر سمجھایا جاتا ہے تاکہ انسان اس عمل سے بچائے اپنے آپ کو، اور خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے. دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله.